ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين। मेरे अजीज तलबा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने दीन का इल्म हासिल करने के लिए मुंतखब फरमाया। आप जहां पैदा हुए उस बस्ती में, उस मोहल्ले में और जिस खानदान में आप पैदा हुए उस खानदान में और जिस बरादरी से आपका ताल्लुक है उस बरादरी में बहुत से आप जैसे आपके हमवर मौजूद थे, उनमें से अल्लाह तबारक व ताला ने आपको मुंतखब फरमा कर यहाँ उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद में हुसूल इल्म के लिए पहुँचाया। ये अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा इनाम है। और दौरे हाजिर के एतबार से हुसूल इल्म के लिए जिस नौ के असबाब व वसाइल मतलूब हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने आपके लिए वो तमाम असबाब व वसाइल यहाँ पर मुहैया फरमाए। आपके क़याम के लिए इंतज़ाम कर दिया गया, आपके ताम का इंतज़ाम हुआ, आपकी तमाम ज़रूरतें यहाँ पूरी की जा रही हैं, आपकी तालीम व तरबियत के लिए बेहतरीन बासलाहियत असातेज़ा का एक पूरा काफिला यहाँ पर मौजूद है और आपके लिए किताबों का इंतज़ाम है और हर चीज़ का इंतज़ाम अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ कर दिया है। ज़रा तसव्वुर कीजिए हमारे उन असलाफ का जिन्होंने ऐसे हालात में इल्म हासिल किया कि उनके पास कुछ भी नहीं था, न असबाब व वसाइल मुहैया थे, न उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई चीज़ उनके पास थी, लेकिन उन हजरात ने बड़ी मशक्क़तें उठाकर बड़े मुजाहदों से इल्म हासिल किया। हमारे सामने उनकी सवानह मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता आज इल्म दीन हासिल करने के लिए उसी नौ के मुजाहदे होते, ज़रूरी होते और उस पर इल्म दीन का हुसूल मौकूफ़ होता तो शायद चंद गिने चुने हजरात आलिम दीन बन सकते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी कमज़ोरियों को देखते हुए हमारे लिए सारी आसानियाँ मुहैया फरमाईं। ये अल्लाह तबारक व ताला की वो नेमतें हैं जिनके मुतालिक क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ सवाल होगा, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिल नईम। और ये वो असबाब व वसाइल हैं जो अल्लाह तबारक व ताला ने उसूल इल्म के लिए आपके वास्ते मुहैया फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की تعلیم و تربیت کا ایک خاص انداز وہ بھی تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لوگوں کو روشناس فرما کر ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ فرماتے تھے. اغتنم خمسن قبل خمسن، شباب کا قبل حریم کا، و صحت کا قبل سقم کا، و غنا کا قبل فقر کا، و فراغ کا قبل شغل کا، و حیات کا قبل موت. اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو، تمہاری جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو غربت سے، فقر سے پہلے، فرصت کو مشغولی سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے گویا بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچو، یہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں. اور کون سی چیز دنیا میں ہمیشہ رہے گی؟ یہ دنیا خود فانی ہے اور اس کی ہر چیز فانی ہے. ہمیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے وہ چند دنوں کے بعد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ ان نعمتوں کے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے ان سے بھرپور فائدہ اٹھا لو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرقاق کی شروعات میں اس کو ذکر کیا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. گویا اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ اس کے معاملے میں دھوکے کا یا غفلت کا شکار ہیں، اور وہ ہے تندرستی اور فرصت. آپ طلبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں عطا فرما رکھی ہیں. تو بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دور حاضر کے اعتبار سے حصول علم کے لیے جو جو چیزیں مطلوب ہیں اسباب اور وسائل کے طور پر، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما رکھی ہیں. اب آپ کا کام ہے کہ آپ ان اسباب و وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے، برت کر، علم کو حاصل کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال فرمائیں. اندرونی صلاحیتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائیں، ظاہری قوا، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، دل و دماغ دیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حصول علم میں آپ کے لیے خاص طور پر معاون ثابت ہوتی ہیں. دوسرے خارجی اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. اب ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو حصول علم کے اس فریضے کو ادا کرنا ہے. کل کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نعمت کے متعلق سوال ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہ ساری چیزیں دی تھی، آپ کو یہ سارے انتظامات آپ کے لیے وسائل کیے گئے تھے. آپ ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ کے جو بندے دارالعلوم میں اپنی گاڑی کمائی بھیجتے ہیں، ان میں سے کس کو معلوم ہے کہ کون وہاں پڑھ رہا ہے؟ آپ میں سے کسی کو وہ نہیں جانتے، اور ان میں سے کسی کو آپ نہیں جانتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسا عجیب و غریب سلسلہ قائم فرمایا کہ آپ نے جب اپنے آپ کو اللہ کا دین، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے فارغ کر دیا، تو اللہ نے اپنے ان بندوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی کہ اب آپ کو چاہیے کہ ہمارے ان بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی طرف آپ توجہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے سارے انتظامات کر دیے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سارے اسباب و وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے علم دین کے حصول میں اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کر لیں. ہمارے اکابر نے جو ہے ان کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں طلب علمی کی زندگی کا، تو ان کا ایک لمحہ بھی جو ہے حصول علم سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا۔ طالب علم نام ہی ہے اس کا کہ ہر وقت اس کا دل و دماغ جو ہے کسی نہ کسی مسئلے کو حل کرنے میں مشغول ہو۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ نے ایک مرتبہ اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتلایا تھا کہ طالب علم کی تعریف کیا ہے۔ طالب علم وہ ہے کہ ہر وقت اس کے دل و دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ گردش کرتا رہتا ہو جس کو حل کرنے میں وہ مشغول رہے۔ خالی آپ درسگاہ میں ہیں اس وقت طالب علم ایسا نہیں، درسگاہ سے نکل کر آپ کہیں باہر چل رہے ہیں، چلتے ہوئے بھی آپ کا دماغ تو مسائل کے حل میں مشغول ہونا چاہیے۔ کھانا کھا رہے ہیں اس وقت بھی آپ کا دل و دماغ جو ہے ان مسائل کی سلجھانے میں مشغول ہونا چاہیے۔ آرام کے لیے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں تو جب تک کہ آنکھ بند نہیں ہوتی، نیند نہیں شروع ہوتی، وہاں تک آپ اسی میں مشغول رہیں، وہ ہر وقت آپ کا یہی کام ہے۔ یہ ہے حقیقی معنی میں طالب علم، گویا اس کا کوئی لمحہ حصول علم سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنا مزاج ایسا بنانا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے یکسوئی مطلوب ہے، اور اسی لیے اپنے وطن کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اعزاء اور اقارب کو، سب کو چھوڑ کر کے ہم یہاں مدرسے میں آ جاتے ہیں، چونکہ عام طور پر یہ وہ تعلقات ہیں جو حصول علم کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ تو ہمارے اقابر نے ہمیں یہی بتلایا، ہماری یہی تربیت فرمائی کہ ان تعلقات کو چھوڑو اور ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاؤ جہاں آپ کے حصول علم کی راہ میں یہ تعلقات جو ہیں وہ رکاوٹ نہ بنے۔ لیکن ہر زمانے کے فتنے الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ہم دور دور سے یہاں آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہی علائق جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ہم کو حصول علم سے جو روکنے کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے موبائل ہے، آپ ظاہر ہے موبائل والے کی جو ان کا جو اشتہار ہوتا ہے وہ کیا ہے، آپ یہاں رہتے ہوئے ساری دنیا سے جو ہے اپنا تعلق قائم کیجئے۔ ارے بھائی، ہم تو اپنا گھر چھوڑ کر کے آئے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئے، اپنے اعزاء اور اقارب کو چھوڑ کر کے آئے، اب ہمیں کیا دوسرے لوگوں سے کیوں تعلق قائم کرنا ہے؟ یہ موبائل جو ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آدمی ساری دنیا کے ساتھ جڑا رہے۔ ہم نے تو خود ہی اپنے آپ کو اپنے متعلقین سے کاٹ رکھا تھا تاکہ علم حاصل کریں، تو اب ہم کاہے کو اس موبائل کو اختیار کریں گے؟ اور پھر اس موبائل کے اندر جو ساری چیزیں ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم تو موبائل کو خالی جو ہے بات کرنے میں اور جو ہے اپنی ضرورت پورا کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اس سے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں جو حصول علم کی راہ میں رکاوٹ ہوں ان سے آپ کو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ موانع علم جو ہیں ان میں پہلا معنی جو ہے وہ تو ہے معصیت، گناہوں کا ارتکاب، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں۔ کوئی بھی معصیت، ہر معصیت جو ہے وہ اللہ کی ہر نافرمانی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کل ما نہی اللہ عنہ فہو کبیرۃ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقولہ ہے، وہ ہر وہ چیز جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ کبیرہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے ہر طرح کی معصیت۔ آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر سنا ہوگا، شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ یہ جو دوسرا شعر ہے، فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ معصیت کے ساتھ کبھی بھی علم نہیں آ سکتا۔ علم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ معصیت ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے دور میں پیدا ہوئیں۔ ہمارے اسلاف کے زمانے میں کسی طالب علم سے کسی معصیت کا ارتکاب ہو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہ تو ایسے اپنے آپ کو مشغول لگتے تھے کہ وہاں معصیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آج ہمارے ارد گرد معصیت کے اتنے اسباب پیدا ہو چکے ہیں, کوئی آدمی کسی سے نہ ملے, خالی اسی موبائل کو لے کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے تو ساری دنیا کی خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں اور ہر چیز ہر برائی اس کے اندر ہے. اب آپ اندازہ لگائیں ان معصیتوں کے ساتھ ہم کیسے علم حاصل کر سکتے ہیں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے بدنگاہی کے متعلق پوچھا تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ بدنگاہی ایک ایسی چیز ہے جو طاعت کے نور کو سلب کر لیتی ہے. علم کا حاصل کرنا یہ طاعت ہے. اب آپ حصول علم کے دوران بدنگاہی کا ارتکاب کریں گے, ان موبائل میں یہی ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں, تو پھر علم کا نور آپ کے قلب کے اندر کیسے آئے گا؟ اور بھی جتنی بھی معصیت کی شکلیں ہیں اپنے آپ کو ہر قسم کی, بہت سے وہ ہیں جو اپنے ساتھیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اپنے اساتذہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں, تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑی معصیت ہے. اپنے بھائی کو تکلیف پہنچانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خاص طور پر متوجہ فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ذخیرۂ حدیث کا خلاصہ جن پانچ حدیثوں کو قرار دیا ان میں سے ایک یہ بھی ہے, ہمیں اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. لیکن عام طور پر طلبہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ ہی کے در پہ آزار ہوتے ہیں, ان کی مجلسوں میں اگر غیبت کسی کی ہوتی ہے, برائی ہوتی ہے تو اساتذہ کی اور یا منتظمین کی, گویا یہی ان کے نزدیک سب سے بڑے مجرم ہیں جن کے متعلق یہ ساری گفتگو ہوتی ہے, اور ایسے بے باکانہ انداز میں اپنے اساتذہ کے متعلق ایسے خطرناک تبصرے کرتے ہیں کہ سنتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے کہ کیا یہ شاگرد ہے جو اپنے استاد کے متعلق ایسی بات کرتا ہے. حالانکہ استاد کی بے ادبی جو ہے وہ بھی موانع علم میں شمار کی گئی ہے. استاد کا ادب یہ پہلی شرط ہے حصول علم کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. آج اس بات پر آپ نہ غرہ کریں کہ آج تو بہت سارے اسباب پیدا ہو گئے, کمپیوٹر آ گیا, یہ سیڑھیاں آ گئی اور ساری شروحات کتابوں کی وہاں اس میں موجود ہیں, ہم اس کا مطالعہ کر لیں گے. نہیں, یہ سب کچھ ہے لیکن علم جو ہے, علم کا نور اللہ تعالیٰ آپ کے قلب میں اساتذہ کے قلب کے ذریعے سے ڈالیں گے. یہ علم دین جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے چلا ہے اور ہم تک جو ہے نسلن بعد نسلن چلا رہا ہے. یہ اسی سلسلے سے علم دین حاصل ہوگا. اس لیے اب جب تک کہ اپنے اساتذہ کا ادب, احترام اور ان کی عظمت ہمارے دل کے اندر بیٹھی ہوئی نہ ہو, وہاں تک علم نہیں آ سکتا. ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ اپنے اساتذہ کا نام جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ بڑے القاب کے ساتھ لیتے ہیں. حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ, ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روایت بیان کرتے ہیں, حدثتنی الصدیقۃ بنت صدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرۃ من اللہ. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا تعارف مجھے حدیث بیان کی, حضرت صدیقہ نے جو حضرت صدیق کی بیٹی ہیں, اللہ کے حبیب کی محبوبہ ہیں اور جن کی برات اللہ کی طرف سے کی گئی. یعنی اتنا سب اتنے سارے القاب بیان کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں. اندازہ لگائیے کہ ان کے قلب کے اندر اپنے استاد کی کتنی عظمت ہوگی. آج کیا ہمارے قلوب میں اساتذہ کے متعلق ایسا ادب, ایسا احترام, ایسی عظمت موجود ہے؟ جتنا زیادہ آپ ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کریں گے اتنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو علم سے نوازیں گے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, یہ فارسی کا مقولہ ہے. اور ادب تاجیز فضل الہی بنہ بر سر اور بے رب ہر جا کے خواہی. ادب جو ہے اللہ کے فضل سے کا ایک تاج ہے, اپنے سر پر رکھو اور جہاں چاہو چلے جاؤ. گویا ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر میدان میں آپ کو کامیابیوں سے نوازیں گے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے, اساتذہ کا ادب و احترام, اور ویسے حصول علم کے لیے جو بنیادی شرطیں ہیں حضرت حکیم الامت نور اللہ و مرقدہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی, جو طالب علم تین چیزوں کا اہتمام کرے گا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو علم ضرور حاصل ہوگا. پہلی چیز تو ہے مطالعہ. مطالعے کا کیا مطلب؟ کل آپ جس سبق کو اپنے استاد سے پڑھنے والے ہیں رات کو اسی پر ایک نگاہ ڈال لیجیے. مطالعے کا حاصل صرف اتنا ہی ہے, ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ معلومات اور مجہولات کے اندر تمیز قائم کر دی جائے کہ کل جو سبق ہونے والا ہے اس میں کون سی باتیں نئی ہیں اور کون سی ہم پڑھ چکے ہیں. اس لیے کہ ہر سبق میں سب باتیں نئی نہیں ہوتی. آدمی کو یہ نہ سمجھیے آپ کہ جو سبق ہم نے پڑھا نہیں اس کو دیکھیں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا. نہیں, آج تک کتاب کا جتنا حصہ آپ نے پڑھا ہے اس کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی صلاحیت اور اتنی استعداد پیدا ہو چکی ہے کہ کل کو جو سبق ہونے والا ہے اس کو جب آپ دیکھیں گے اس کا بڑا حصہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. کچھ نئے الفاظ ہوں گے جو اب تک علم میں نہیں آئے تھے, آپ کے پاس لغت کی کتابیں موجود ہیں ان کے ذریعے سے ان کا معنی دیکھ لیجئے, اور کوئی نیا مضمون ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس کے باوجود سمجھ میں نہ آوے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, لیکن اس کی وجہ سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ چوکنے ہو جائیں گے کہ یہ وہ مقام ہے کہ استاد کے درس میں اس موقع پر ہمیں زیادہ توجہ سے کام لینے کی ضرورت ہے. گویا یہ مطالعہ جو ہے آپ کے ذہن کو استاد کے سبق کو سمجھنے کے لیے تیار کرتا ہے. یہ تیاریاں ہر چیز میں ہوتی ہے. دیکھیے آپ کپڑا دھوئیں گے تو میلے کپڑے پر یوں ہی صابن گھسنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں, اس میلے کپڑے کو آپ کیا کریں گے, پانی میں ڈالیں گے. پانی میں ڈالنے کے بعد خوب اچھی طرح بھیگ جائے گا, نرم ہو جائے گا, اس کے بعد آپ اس کے اوپر صابن لگائیں گے, اور صابن لگانے کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے تاکہ وہ صابن اپنا کام کرے, اپنا اثر دکھلائے, پھر ذرا تھپ تھپائیں گے اور یہ کریں گے تو سارا میل آسانی سے نکل جائے گا. دیکھیے یہاں صابن لگانے سے پہلے جو اس کو آپ نے پانی میں ڈال کر کے اس صابن کے کو قبول کرنے کے قابل بنایا, یوں سمجھیے مطالعے کا بھی یہی حال ہے. آپ مطالعہ کر کے اپنے ذہن کو استاد کی تقریر سمجھنے کے قابل بناتے ہیں. بہت سے طلبہ شکایت کرتے ہیں کہ استاد کی تقریر ہماری سمجھ میں نہیں آئی, مطالعہ تو کرتے نہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے سمجھ میں کمی ہوئی, اب اس کی نسبت جو ہے اس کا الزام استاد کی طرف کرتے ہیں, حالانکہ وہ ہماری کمی ہے. ہم اپنے اسلاف کے حالات پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اگر کبھی انہوں نے مطالعہ نہ کیا ہو تو استاد سبق نہیں پڑھاتے تھے. یعنی جب مطالعہ نہیں کیا ہے تو میں اگر سبق پڑھاؤں گا تو ابھی تمہاری سمجھ میں جیسا کہ آنا چاہیے آئے گا نہیں, اس لیے مطالعہ کیے بغیر اس کو پڑھاتے نہیں تھے جب تک طالب علم نے مطالعہ نہ. آج اگر استاد یہ کرے کہ تعلیم میں مطالعہ کے بغیر آیا ہو تو نہ پڑھائے تو شاید سال بھر کبھی سبق پڑھانے کی نوبت ہی نہیں آئی. سمجھا ہے کہ نہیں؟ دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ مطالعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے, بنیادی ہے. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں یہ ہے مطالعہ, یہ پہلی شرط. دوسرا سبق کی حاضری, پوری پابندی کے ساتھ اپنے سبق میں حاضر رہے, اور خالی جسمانی طور پر نہیں بلکہ اپنے دل اور دماغ کے ساتھ. بہت سے وہ ہوتے ہیں کتاب سامنے کھلی ہوئی ہے دماغ معلوم نے کہاں گھوم پھر رہا ہے, نہیں بلکہ آپ کی پوری توجہ استاد کی تقریر کے سننے کی طرف ہونی چاہیے. تو سبق کی پابندی اس میں ذرہ برابر بھی ناغہ نہیں. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ایک دن کے ناغے سے 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے. وہاں ہمارے اسلاف میں کبھی بھی سبق میں ناغہ کرنے کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا, اور کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں لیکن وہ برابر پابندی سے سبق میں حاضری دیا کرتے تھے. حضرت قاری عبد الرحمن صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے, اور ابھی تو علم حصول علم کا سلسلہ چل رہا تھا, حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو طبیعت بجھ گئی کہ اب شاہ صاحب تو تشریف لے گئے, اب میں کہاں کس سے پڑھوں. خاندان کے لوگوں نے ان کی جگہ پر ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا جانشین مقرر کیا. تو اب چونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بڑوں کو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں بعد والے ان کی نگاہوں میں جچتے نہیں, اس لیے دل میں تردد ہوا کہ میں ان کے پاس ان کے سبق میں حاضری دوں یا نہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے سبق میں حاضری دو, مجھ سے جو فیض تم کو پہنچتا تھا وہ ان سے پہنچے گا. چنانچہ انہوں نے ان کے سبق میں حاضری دینا شروع کیا. اس زمانے میں طلباء کی رہائش کے لیے یہ دارالاقامہ کے نظام نہیں تھے. سبق جہاں استاد جس مسجد میں قیام پذیر ہیں یا نماز پڑھتے ہیں وہاں سبق ہوتا تھا, اور طلباء شہر کی مختلف مسجدوں کے اندر قیام پذیر ہوتے تھے, وہیں سے سبق میں حاضری کے لیے آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ سردی کے زمانے میں بہت شدید بارش شروع ہوئی, اور حضرت قاری عبد الرحمن صاحب جہاں رہتے تھے وہ جگہ بڑی دور تھی, سبق کا وقت ہو گیا. طلباء حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتاب لے کر آ گئے, لیکن شاہ صاحب سبق شروع نہیں کرا رہے ہیں. طلباء سمجھ گئے کہ شاید وہ نہیں آئے ہیں اس لیے سبق شروع نہیں کرائے. کسی نے عرض کیا, حضرت بارش اتنی شدید ہے اور وہ زیادہ دور رہتے ہیں, یہ ان کا آنا ممکن نہیں ہے. لیکن حضرت شاہ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ ایک گھڑے میں کتاب رکھ کر کے گھڑے کو الٹا پکڑے ہوئے تاکہ کتاب بھیگنے نہ پائے, اور خود کے پاس چھتری نہیں تھی, خود بھیگتے ہوئے, اور سردی کے زمانے کی بارش تھی, ٹھٹھر رہے تھے, کانپ رہے تھے. آئے اور سبق میں شروع ہو بیٹھ گئے. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا, مجھے یقین تھا کہ یہ کبھی غیر حاضری نہیں کریں گے. اور پھر ایک جملہ فرمایا, اپنے شاگردوں سے کہا, معلوم ہے تمہیں حدیث کے الفاظ تو یہ مجھ سے حاصل کرتے ہیں اور معنی میں ان سے حاصل کرتا ہوں. تو بہرحال یہ میں تو عرض کر رہا ہوں سبق کی حاضری کی بات. وہ چونکہ پانی پت کے رہنے والے تھے اور دلی میں علم حاصل کر رہے تھے, پانی پت دلی سے کوئی زیادہ دور نہیں, لوگ اپنے کام کاج کے لیے دلی آیا جایا کرتے تھے, وطن کا کوئی آدمی اگر مل گیا تو بس سلام کر کے کہہ دیتے تھے, یہاں میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گا, وطن جب آؤں گا تب ملاقات کروں گا, یہاں تو میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. ایک خاص, کبھی کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ سبق کی پابندی, اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں آپ کو. بہت سے حضرات اپنے استاذ کے متعلق بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں, بہت سے کچھ شروحات دیکھ لیتے ہیں, یوں سمجھتے ہیں کہ ایسے ایسے نکات جو ان کتابوں میں ہیں یا استاد کے درس میں سننے کو نہیں ملتے. بھائی اس انتظار میں مت رہو, بس بیٹھو ان کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھو, اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو دار الاسباب بنایا ہے, اس استاد کی شخصیت آپ کے لیے حصول علم کے واسطے سبب قرار دی گئی ہے. آپ بیٹھیے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے قلب پر علم کا فیضان استاد کے قلب کے ذریعے سے فرمائیں گے, اور کوئی طریقہ نہیں. آپ چاہے کتنی شروحات دیکھ لیں, کتنی جو ہے سیڈیاں استعمال کر لیں, جب تک کہ استاد کے سامنے زانو یا ادب طے نہیں کریں گے وہاں تک علم آنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ہے, اسی طرح علم آتا ہے. جیسے دودھ ہے, اگر کوئی آدمی دودھ حاصل کرنا چاہے تو دودھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائے بنائی ہے, بھینس بنائی ہے, بکری ہے, یہ تین جانور ہیں, ان میں سے کسی سے دودھ حاصل کر سکتا ہے. کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ کالی کالی بھینس, میں تو اس سے دودھ نہیں لوں گا, میں تو شیرنی سے لوں گا, تو کہیں گے اس کو شیرنی دیتی ہو تو لے لو دودھ. سمجھا ہے کہ نہیں؟ حقیقت تو یہ ہے, کوئی اپنی جگہ پر کتنا ہی بڑا ہو, اس کی حیثیت کتنی ہو, ہر چیز جہاں سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ وہیں سے دیں گے. آم کا پھل کھانا ہے تو آم کے درخت سے ہی ملے گا, علم حاصل کرنا ہے تو استاد کے واسطے سے ہی ملے گا, اللہ تعالیٰ نے استاد کو واسطہ کرا دیا ہے. تو بہرحال سبق کی پابندی یہ بڑی, اور استاد کا ادب و احترام دل میں ہونا چاہیے, ان کے متعلق ذرہ برابر بھی بدگمانی نہ ہو. بہت سی مرتبہ اس بدگمانی کی نحوست سے اس طالب علم کو استاد کی تقریر سمجھ میں نہیں آتی, استاد کی ذرا برابر ناراضگی یہ بھی علم کے حصول میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. حضرت انہی قاری اب نہیں, اب حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب جو ہے کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہے, اور مزار علم سہارنپور کے صدر مدرس تھے اور ترمذی کا درس دیتے تھے, لکھا ہے قاری صدیق صاحب کی کتاب آداب المتعلمین میں بھی ہے, اور میں نے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کی زبان سے کئی مرتبہ سنا کہ اس زمانے میں ان سے بہتر ترمذی کا درس دینے والا پورے ہندوستان میں کوئی نہیں تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے وطن سے علم حاصل کرنے کے لیے جب سہارنپور آیا تو جن جن اساتذہ سے میں نے پڑھا تھا ان تمام سے مل کر کے آیا تھا کہ علم حاصل کرنے جا رہا ہوں, لیکن سہارنپور پہنچنے کے بعد جب میں درس میں حاضر ہوا تو سبق سمجھ میں نہیں آیا, حالانکہ میں اپنی جماعت کے اندر سمجھدار سمجھا جاتا تھا. کہا میں نے بہت سوچا, اللہ سے دعا کی, اللہ میری جس جو معصیت کی وجہ سے یا جس سبب سے یہ رکاوٹ ہے آپ میرے اوپر کھول دیجئے تاکہ میں اس سے توبہ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, فلاں استاد جن سے آپ نے بچپن میں پڑھا ان سے ملاقات کیے بغیر آئے. چنانچہ یہاں سے انہوں نے کارڈ لکھا کہ حضرت میں آپ کی ملاقات کے لیے حاضر تو ہوا تھا سفر کے لیے جب نکلا یہاں کے, لیکن آپ اپنے یہاں موجود نہیں تھے اس لیے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی. جوابی خط لکھا, اور وہ خط وہاں پہنچتے ہی ان پر علم کا یہ کھل گیا. جواب وہاں سے بعد میں آیا, اندر لکھا تھا استاد نے کہ میں نے جب سنا کہ تم گئے ہو اور میری ملاقات نہیں کی تو میں یوں سمجھا کہ مجھے چھوٹا سمجھ کر کے تم نے میری ملاقات نہیں کی, اس کی وجہ سے رکاوٹ. آج کیا ہو گیا, طالب علم عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھتے پڑھتے دورے میں پہنچتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے دورے میں پہنچتا ہے تو بس خود ہی بڑا ہو گیا. جن اساتذہ سے نیچے کی کتابیں پڑھی ہیں ان کو کسی طرح خاطر میں بھی نہیں لاتا, ان کو استاد نہیں سمجھتا. ارے بھائی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے, من علمنی حرفاً انا عبدہ ان شاء اعتقنی و ان شاء بعنی, جس نے ایک حرف مجھے سکھلایا میں اس کا غلام ہوں, وہ چاہے تو مجھے جو ہے آزاد کر دے چاہے تو مجھے بیچ دے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کے مطیع و فرما بردار, ان کا ادب و احترام دل میں بھی ہو تبھی اللہ تبارک تعالیٰ علم سے نوازتے ہیں. ہم نے اپنے بہت سے ساتھیوں کو دیکھا, بعض بڑے ذہین ذکی لیکن استاد کے متعلق بدگمانی کا شکار تھے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ علم سے محروم رہے, اور بعض پڑھ بھی چکے لیکن ان سے اللہ تعالیٰ نے علم کی اشاعت کا کام نہیں لیا. علم کی اشاعت کا کام تو اللہ انہی سے لیں گے جن سے اساتذہ خوش ہوں, ان کے ادب و احترام کی وجہ سے, ان کے جو ہے خدمت کی وجہ سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں جہاں عنوان قائم کیا ہے وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب, اس کا انہوں نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب کو قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم کن کن چیزوں سے آتا ہے وہ بتلانا چاہتے ہیں, تو اس میں کہا استاد کی تعظیم, اس کا ادب و احترام اور اس کی خدمت. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو واقعات حدیث کے اندر آتے ہیں, ایک تو یہی بخاری شریف کے اندر ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے تشریف لے گئے, انہوں نے آ کر چپکے سے وہاں باہر پانی طہارت کا رکھا, آپ جب باہر تشریف لائے اور پانی رکھا ہوا دیکھا برتن میں, پوچھا کس نے رکھا, بتلایا گیا کہ ابن عباس نے رکھا تھا, آپ بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے سینے سے لگا کر دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب. یہاں حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ خدمت کے اوپر دعا ملی ہے. اور دوسرا واقعہ حضرت شیخ فرماتے ہیں مسند احمد کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں انہوں نے رات گزاری. واقعہ تو ویسے بخاری شریف میں بھی کئی جگہ پر یہ ہے, لیکن یہ جز جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بخاری شریف کی روایت میں کسی طریق میں نہیں ہے کہ وہ رات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے طہارت وغیرہ وضو وغیرہ کر کے نیت باندھی تہجد کے لیے, تو ابن عباس فرماتے ہیں میں بھی اٹھا اور میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, اور پھر میں آپ کی بائیں طرف نیت باندھ کر کے کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی طرف سے ان کو اپنی دائیں طرف اپنے برابر کھڑا کیا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کی وجہ سے ذرا پیچھے ہٹ گئے, حضور نے پھر برابر کھڑا کیا, پھر پیچھے ہٹ گئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے جب اپنے برابر کھڑا کیا تھا تو تم پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ایک امتی کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ نبی کے بالکل برابر کھڑا رہے. ان کے اس ادب پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے لیے دعا فرمائی تھی. تو اللہم فقہ فی الدین, فقاہت کی. تو گویا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اساتذہ کی خدمت اور ان کا ادب و احترام یہ وہ چیزیں ہیں جو جس کے نتیجے میں اساتذہ کی دعائیں ملتی ہیں. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعا کرائی نہیں جاتی, لی جاتی. ایک تو یہ کہ ہم اپنے اساتذہ سے درخواست کریں حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے, اللہ مجھے علم سے نوازے, اور اس کے جواب میں وہ دعا کریں, اور ایک یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایسے پیش آویں کہ وہ خود خوش ہو کر اپنے دل سے دعائیں دیں. جو دعا دیتے ہیں وہ لی جاتی ہے, تو اصل برکت تو اسی دعا کے اندر ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اساتذہ سے اس طرح پیش آنا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا سبق کی حاضری یہ, اور تیسری چیز جو حصول علم کے لیے ضروری ہے وہ ہے تکرار. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ تکرار, تکرار میں کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں دو دو طالب علم, اب میں آپ کی کلاس میں 50 ہیں تو دو دو کی جوڑی ہو جائے, اور ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے سامنے استاد نے اس درس کی جو تقریر کی ہے وہ دہرا دے. آپ نے دہرائی وہ ساتھی سن لے, ساتھی دہرا دے آپ سن لیے. اس لیے کہ استاد کی تقریر سنی, سبق سمجھ میں آ گیا, لیکن وہ سمجھا ہوا سبق آپ کے ذہن میں جمے گا نہیں جب تک کہ اس سبق کو آپ اپنی زبان سے دہرائیں گے نہیں. اس سبق کے محفوظ رکھنے کے لیے یہ ذریعہ ہے کون؟ تکرار. تکرار کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی زبان سے اس کو ادا کریں, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تو جتنی زیادہ مرتبہ کریں گے اتنا آپ کے دل میں محفوظ ہو جائے گا. اس بھروسے پر نہ رہیے کہ استاد نے سبق دیا ہے سمجھ میں آ گیا آپ بیٹھ گئے. آج سمجھ میں آیا لیکن دو دن کے بعد آپ کتاب کھولیں گے نا تو آپ کو سمجھ, آپ کہیں گے کیا ہے پتہ نہیں, سبق ہوا اس وقت میں برابر سمجھا تھا, ابھی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. تو وہ جو آپ سمجھے اور اسی اہتمام پر جو ہے آپ نے تکرار کا اہتمام نہیں کیا تو وہ آپ کے دل میں سے ختم ہو گیا. تو اس کو باقی رکھنے کے لیے تکرار کو بھی ضروری تھا, اور ہمارے اسلاف کے یہاں تکرار کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا. جو امام النحو اخفش رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں واقعہ لکھتے ہیں نا کہ ان کی ایک بکری تھی جس کا کان پکڑ کر کے اس کے سامنے مسئلے کی تقریر کرتے تھے, اور پھر کان چھوڑا, اور کان جب چھوڑا تو بکری کی تو عادت ہی ہوتی ہے وہ سر ہلائے گی یا ادھر یوں سلائے گئے ہیں, تو اگر یوں ہلایا تو وہ اس یہ فرض کر لیتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آیا, اس لیے پھر دوبارہ یوں سیدھا ہے. اب ہم اس واقعے کو سنتے ہیں نا تو نعوذ باللہ گویا لوگ اس کو حماقت پر محمول کرتے ہیں. نہیں, حماقت نہیں, وہ تو درسک یہ سبق کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے جو شرط ہے کیا؟ تکرار, اس کو پورا کرنے کے لیے یہ کر رہے تھے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی کو ساتھی نہ ملے تو دیوار کے سامنے بیٹھ کر اپنے درس کی تقریر کرے, اور تقریر کرنے کے بعد کبھی کبھی یوں فرض کر لے کہ سمجھ میں نہیں آیا اس لیے دوبارہ میں تقریر کرتا ہوں. تو حقیقت میں یہ ہے کہ یہ حماقت کا قصہ, نعوذ باللہ. ہم لوگ اس کو بھائی, ایک آدمی اگر احمق ہے تو بھلا وہ کسی فن کا امام کہاں ہو سکتا ہے؟ ان کو تو اقفش کو تو نحو کے اماموں میں شمار کیا گیا ہے. تو بہرحال میں یہ واقعہ اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف کے یہاں تکرار کا کتنا زیادہ اہتمام تھا. تو یہ تین چیزیں جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حصول علم کے لیے رکن کی حیثیت رکھتی ہیں. اور اس کے بعد پھر اساتذہ کا ادب و احترام، آلات علم کا ادب و احترام، کتابوں کا ادب و احترام، درسگاہ کا ادب احترام اور ساری چیزوں کا. ہمارے اسلاف کے یہاں ان چیزوں کا بھی بہت بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، ادب کا، اسباب علم کے ادب کا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، ایک مرتبہ لکھ رہے ہوں گے، لکھنے کے دوران کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ قلم کے اندر روشنائی اترنا رک جاتا ہے، تو اس کو اتارنے کے لیے وہ نیب کی نوک کو جو ہے ناخن کے اوپر رکھ کر ذرا دبایا جاتا ہے. ایک مرتبہ دوران تحریر اس کی ضرورت پیش آئی ہوگی، تو انگوٹھے کے ناخن کے اوپر نقطہ اس کی وجہ سے پڑ گیا، ان کو یاد نہیں رہا. اور جب بیت الخلاء کے لیے اندر تشریف لے گئے، اندر جاتے ہی نظر پڑی، فوراً واپس لوٹے اور کہا کہ علم سے تعلق رکھنے والی ایک چیز اس طرح ہے اور میں بیت الخلاء میں جاؤں. پہلے اس کو دھویا اور پھر آج ہم کیا کرتے ہیں، ساری دنیا کی خبریں بیت الخلاء کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اپنے ساتھیوں کے نام، ان کی برائیاں، اور یہ نہیں سوچتے کہ میں اپنے ساتھی کا جو نام لکھ رہا ہوں وہ نہ کسی نبی کا نام ہے، بعضوں کے وہ نام ہیں جن کے نام کا جز اللہ کا کوئی نام ہے. لیکن حماقت ہماری، جس بیت الخلاء میں بیٹھ کر کے بات کرنے تک سے جو ہے روکا گیا، وہاں ہم اس طرح تحریر کہ ہمیشہ کے لیے نام اس کے اندر محفوظ ہو جائے. یہ اپنے آپ کو علم سے محروم نہیں کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شمائل میں موجود ہے کہ جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے تو اپنی انگوٹھی نکال دیا کرتے تھے. شرح نے لکھا ہے چونکہ اس کے اوپر آپ کا نام کندہ تھا اس لیے آپ اس کو باہر نکال کر جاتے تھے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان سارے آداب کا لحاظ بہت ضروری ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. دیکھیے آپ حضرات سے ایک عرض کروں گا کہ آپ وہ جماعت ہے، آپ وہ طبقہ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے منتخب فرمایا. آپ اپنے جن اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں، آپ کے ان اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور اب آپ ان اساتذہ سے علم حاصل کر رہے ہیں. خدا نخواستہ آپ نے حصول علم کے معاملے میں غفلت سے کام لیا اور ایسی حرکتیں کی جس کے نتیجے میں آدمی علم سے محروم رہتا ہے، تو گویا یہ پورا طبقہ نعوذ باللہ علم سے محروم ہوگا. تو یہ آپ کی ایک ذات کا ضیاع نہیں ہے بلکہ یہ پورے ایک طبقے کا اور علم کا ضیاع ہے. گویا علم، یہ علم جو کم ہوتا جا رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تو ہے، اتنے سارے طلبہ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں سبق کے اندر، لیکن کتنے ہیں جو ان شرائط کو پورا کرتے ہیں جو حصول علم کے لیے ضروری قرار دی گئی. نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان میں سے بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو علم سے محروم رہتی ہے. تو اس علم سے محرومی کے اسباب ہم نے خود اپنے اندر پیدا کیے جس کے نتیجے میں محرومی رہی. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اتنی بڑی تعداد علم سے محروم رہی، اب ان کے ذریعے سے آئندہ نسلوں تک جو علم پہنچ سکتا تھا وہ نہیں پہنچے گا. تو یہ جو واسطہ آپ بنے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس علم دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے واسطے کے طور پر مجھے قبول کیا ہے. اب مجھے میری ذمہ داری ہے، میرا فریضہ ہے، دیانت اور امانت کا تقاضا ہے کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں جو علم کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، تاکہ یہ علم کا سلسلہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رک جائے. اس لیے آپ حضرات کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کا اہتمام کریں. تو ایک تو اپنے آپ کو معصیتوں سے بچانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بے ادبی سے بھی بچانا ہے، اور لایانی سے. اب لایانی کا آج کل اگر سب سے بڑا مصداق کوئی ہے تو وہی جو ہے فون ہے. ظاہر ہے آج جس کو بھی دیکھو راستے میں آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، یعنی عجیب معاملہ ہے. ہم حرمین شریفین میں جاتے ہیں، وہاں بھی جس کو دیکھو بس اسی میں مشغول، جو ہے نا کہ کوئی اور کام گویا ہے ہی نہیں. جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کو ایسا اس نے پھانس رکھا ہے یہ ساری چیزوں میں سے نکال کر اسی میں لوگ لگے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی قدر کرتے ہوئے اپنے اوقات کو حصول علم میں اس طرح مشغول کرنا ہے کہ اس میں سے ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے, ان کا مقولہ نقل کرتے تھے کہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کتنا ہی جو ہے ذہین کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کے اندر تعلقات پیدا کرنے کی عادت ہے, دوستیوں کی عادت ہے, تو کبھی وہ علم حاصل نہیں کر پائے گا. اور کتنا ہی غبی کیوں نہ ہو, اگر وہ یکسوئی کے ساتھ تعلقات پیدا کیے بغیر حصول علم میں مشغول ہے تو ضرور بس ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائے گا. اس لیے بہرحال آپ کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. یہ تو ہوئی علم سے متعلق بات. یہاں مدرسے میں آ کر آپ کو دو کام کرنے کے تھے, اپنی علمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور اپنی عملی صلاحیتوں کو بھی مضبوط کرنا. یہ تو علمی صلاحیتوں کی بات کر رہا تھا, عملی صلاحیتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں, اس میں کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ایک عام مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جائے کہ اس کی جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے فارغ کیے ہوئے ہے اس کے لیے تو بطریق اولا اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا, طلبہ میں اس کی طرف سے بھی بہت بڑی غفلت ہے. آپ دیکھیں گے حضرات صحابہ کے یہاں تلاوت کا کیسا اہتمام. جو حضرات قراء یعنی حافظ قرآن تھے, اس زمانے میں حافظ کو قاری سے تعبیر کیا جاتا تھا, ان میں سے عموماً ہر ایک کا جو ہے معمول پوری ایک منزل روزانہ پڑھنے کا تھا. اب ہمارے اس بڑے مجمع کے اندر سینکڑوں کی تعداد کے اندر حفاظ ہوں گے, لیکن ان سے آپ پوچھیں گے کہ آپ روزانہ قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں. نہیں, آپ کو ایک وقت قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی فارغ کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی رات کو تہجد کے اندر کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے. وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساتعہ, یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باقاعدہ نقل کیے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا راتوں کو اسی طرح قرآن نماز میں پڑھنے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ میں رات کو تمہارے پاس سے گزرا, تم آہستہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو حضرت ابو بکر نے جواب میں عرض کیا کہ اسما تو من انا جی, جس ذات کی میں سرگوشی کر رہا تھا اس کو میں نے اس کو سنا دیا. اور حضرت عمر سے حضور نے پوچھا کہ میں نے دیکھا تم زور سے قرآن پڑھ رہے ہو, تو کہا یہ اوقظ الوسنان و اطرد الشیطان, سوئے ہوئوں کو میں اٹھاتا تھا اور شیطان کو بھگاتا تھا. تو بہرحال آپ حضرات صحابہ کے حالات کا مطالعہ کریں گے, کوئی ایسا صحابی ہے جو راتوں کو اس طرح اٹھ کر قرآن پڑھنے کا اہتمام نہ کرتا ہو؟ آج ہمارے مدارس میں کتنے طلبہ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ اس کا بھی اہتمام ہونا ہے. قرآن کی تلاوت اور تسبیحات کا اہتمام, ہر نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے, بس زیادہ لمبا چوڑا یہ نہیں, آپ کو علم کے حصول میں مشغول رہنا ہے, لیکن یہ کم سے کم مقدار ہے اس کا تو اہتمام, اور سنت کی اتباع کا اہتمام. آپ کی ہر چیز سنت کے مطابق ہونی چاہیے. جو بھی آپ پڑھیں سنیں اس سنت کو فوراً اپنے زندگی میں اتارا جائے, اس پر عمل کا اہتمام کیا جائے. آپ نے بخاری میں پڑھا ہوگا حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے تھے. اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو ان کے اگلے شوہر ابو سلمہ کی جو اولاد تھی وہ بھی ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئی. تو عمر ابن ابو سلمہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا. بخاری شریف میں روایت موجود ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کتاب الآداب کے اندر ذکر کی ہے کہ میں کھانے کے لیے بیٹھا, میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھومنے لگا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ولد اذا اکلت فسمّ اللہ و کل بیمینے کا و کل مما، یعنی تین ادب بتلائے کہ جب کھانا شروع کرو تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھو اور اپنے ساتھ سامنے سے کھاؤ۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فما زالت تلک طعمتی بعدو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو سننے کے بعد میرے کھانا کھانا کا طریقہ یہی ہو گیا۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ان چیزوں کو جو حضور ارشاد فرماتے تھے اسی وقت اپنی زندگی کے اندر گویا اتار دیا کرتا تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، سب پڑھتے ہیں لیکن ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، نہیں ابھی عمل کا زمانہ نہیں آیا، ابھی جب ہم فارغ ہو کر مدرسے سے باہر جائیں گے نا تب اس پر عمل کریں گے۔ آپ بچوں کا، طلبہ کا ایک خیال مزاج ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ابھی تو میں بچہ ہوں، داڑھی بھی نکل آئے گی نہیں، لیکن جب تک کہ فارغ ہو کر کے مدرسے سے نہیں جائے گا وہاں تک وہ اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتا ہے، اور گویا ابھی مجھے کچھ کرنا ہی ہے یہاں سے جانے۔ ارے بھائی، پڑھنے کے زمانے میں جب آپ نے اپنے آپ کو عمل کا عادی نہیں بنایا تو پھر آگے جا کر کے کیسے آپ عمل کا اہتمام کر سکیں گے؟ دیکھیے، یہ مدرسہ جو ہے آپ کی مادر علمی ہے، آپ کہتے ہیں یہ مادر علمی۔ مادر علمی کا مطلب کیا؟ جیسے ہمارا یہ جسمانی وجود، ہماری جو حقیقی ماں ہیں ان کے پیٹ میں جو ہے بنا، تیار ہوا ہے یا نہیں، تو ہمارا علمی وجود ہے، ہماری علمی، ہمارا ایک علمی وجود ہے، ہمارا علمی وجود مدرسے میں تیار ہوتا ہے، اسی لیے مدرسے کو مادر علمی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو چیز تیار ہوئی اور اس میں کوئی عیب رہ گیا تو اس عیب کو کوئی درست کر سکتا نہیں۔ کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے بغیر کان کے نکلا تو اب کون کان اس کو بٹھائے گا؟ اندھا پیدا ہوا تو کون اس کی آنکھیں درست کرے گا؟ جو عیب ہے لوگ یہی کہیں گے یہ تو پیدائشی عیب ہے، یہ تو درست ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ یہاں تیار ہو رہے ہیں عملی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، جو کمی یہاں رہ گئی یہاں سے جانے کے بعد ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ آپ کے نحو میں کمی رہ گئی، آپ نے سارے دوسرے فنون میں کتنی محنت کیوں نہ کی ہو، آپ جا کر کے بخاری شریف پڑھانا شروع کر دیں لیکن آپ کی یہ کمی لوگ محسوس کریں گے۔ آپ کے شاگرد کہیں گے ہمارے استاد ماشاءاللہ بخاری بہت اچھی پڑھاتے ہیں لیکن ان کی نحو کچھ کچی معلوم ہوتی، وہ آپ کے سامنے نہیں کہیں گے، آپس میں مذاکرہ کریں گے۔ ایسی اگر آپ کے عمل میں کمزوری رہ گئی، پڑھنے کے زمانے میں با جماعت نماز کا اپنے آپ کو آپ نے عادی نہیں بنایا تو یہ پھر عادت بعد میں بننے والی نہیں ہے، یہ کمزوری رہے گی۔ اب آپ کسی مدرسے میں جا کے بڑی بڑی کتابیں پڑھائیں گے تو ابھی آپ کی جماعت چھوٹ رہی ہے، آپ کے شاگرد کہیں گے، آپس میں باتیں کریں گے، ہمارے استاد ماشاءاللہ بڑے جید الاستعداد ہیں، بڑی اچھی کتابیں پڑھاتے ہیں لیکن نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ آپ کی یہ کمزوری ان کی علم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بنے گی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو یہیں مدرسے کی زندگی ہی کے اندر دونوں اعتبار سے، علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی، اچھی طرح بہتر سے بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا بھی اہتمام کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نوازیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے علم سے مالا مال فرمائے اور عمل کا اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تو نے محض اپنے فضل سے اپنے اپنے علاقوں سے منتخب فرما کر ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ اے اللہ اب یہاں کہ اے اللہ تیری نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو حصول علم میں ہر اعتبار سے مشغول کرنے کی توفیق عطا فرما. جو چیزیں علم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں اللہ ان تمام سے ہماری حفاظت فرما. ہم سے ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ اور ہمارے مربیوں نے جو اچھی اچھی امیدیں قائم کی ہیں اللہ ہم سب کو ان سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ ہر قسم کی غلطیوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اس دارالعلوم کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے علمی, اخلاقی, انتظامی, تعلیمی, تربیتی, اصلاحی معیار کو اللہ بلند سے بلندتر فرما. اس کے چلانے والوں, پڑھانے والوں, اللہ اس کے جو ہے پڑھنے والوں اور مدد کرنے والوں, تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.